أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوا انتہائی معذرت چاہتے ہوئے آج کافی تاخیر ہوئی، آج جتنی مجھے جلدی تھی اتنی تاخیر ہو گئی، تو بہرحال جو خدا کو منظور ہے۔ فضائل گرامی، عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس کائنات کو کمال عطا کرنے کے لیے اس کائنات کا جو اختتام ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آئمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ ایک خوبصورت اختتام ہوگا۔ انسانیت اپنے کمال پر پہنچے گی، معراج پر پہنچے گی، اور ہم سب جو غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کو موظف کیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ سب نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے لیے کوشش کرنی۔ میری آپ کی ہم سب کی غیبت کبریٰ میں یہ ذمہ داری ہے، اس عظیم عالمی اور الہی اور عادلانہ حکومت کے لیے ہمیں اپنا اپنا شیئر ڈالنا ہے، حصہ ڈالنا ہے۔ لہذا مہدویت کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ نظری طور پر یا عملی طور پر، بعض دفعہ توجہ میری طرف رکھیے گا، بعض دفعہ نظری طور پر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مختلف گروہ موجود ہیں، انحرافی گروہ، کہ جو نظریہ مہدویت کو منحرف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، نظریہ مہدویت کو اور مہدویت کے ماننے والوں کو کیا کرتے ہیں، ڈی ٹریک کرتے ہیں تاکہ صحیح ڈائریکشن میں وہ عمل نہ کر پائیں، صحیح راستے پر نہ چل پائیں، اپنی منزل کی طرف حرکت نہ کر پائیں بلکہ کسی اور طرف چل پڑیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، ان میں نادان لوگ بھی ہیں اور سازشی لوگ بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرا زانِ گرامی، عملاً بعض پا انسان نظریہ درست رکھتا ہے لیکن عملی طور پر اس نظریے پر گامزن نہیں ہوتا، لہذا فکری طور پر کلیئر ہے کہ مہدویت ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، عملی طور پر ہمیں میدان میں اترنا ہے، ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے عام طور پر ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، لا تعلق ہوتے ہیں دنیاوی امور سے، دنیاوی مسائل سے، حالات حاضرہ سے لا تعلق ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، کشمیر ادھر ہے، جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین ادھر ہے دنیا کے ایک کونے میں، پاکستان ادھر ہے، تو بھائی ہمیں کیا ٹینشن ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، یمن میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، میں اپنے کھانے کمانے کاروبار نوکری بیوی بچے بیماری گھر کے اتنے مسائل ہیں کہ میں یمن کے بارے میں کیوں سوچوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ یمن کے بارے میں سوچوں، غور و فکر کروں کہ میں کیسے ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت محترم، ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو مظلوم کا درد نہیں رکھتے، جو ستم دیدہ افراد کی مدد کا جذبہ نہیں رکھتے، جو ان کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی عقلوں کو نہیں دوڑاتے، اپنی فکروں کو نہیں دوڑاتے، ایسے لوگ واقعاً کیا امام زمانہ کے حقیقی ماننے والوں میں سے ہیں، واقعاً منتظرین میں سے ہیں؟ کیا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ کون الظالم خصما وللمظلوم ہونا، کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف بن کے رہنا اور مظلوم کے حامی بن کے رہنا ایک ابدی شعار ہے. تشیع کا پرچم، جسے ہم کہتے ہیں چند شعار بڑے مہم ہیں، اہم ہیں، ان میں سے ایک تشیع کی پہچان اور تشیع کا شعار وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت. تو اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر اپنے اندر یہ صفت پیدا نہ کرے کہ وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا اس کے اندر نہ حوصلہ ہے، نہ سکت ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، مظلوم کی حمایت کی نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ ہمت ہے، نہ حوصلہ ہے، تو ایسا انسان یقینی معنوں میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصروں میں نہیں ہو سکتا، منتظرین میں سے نہیں ہو سکتا. لہذا روایات کے اندر ہے اذان گرامی کہ یوتعون للمہدی، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوتعون للمہدی سلطانہ، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، زمینہ ہموار کرتے ہیں، گراؤنڈ تیار کرتے ہیں. کون لوگ؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے. یہ ڈیوٹی ہے. تو امام آ کر کیا کریں گے؟ عادلانہ حکومت قائم کریں گے. امام آ کر کیا کریں گے؟ ظلم کا خاتمہ کریں گے. سب نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور مولا علی سے لے کر اور خود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہر امام کا قول امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی ہے کہ وہ آئیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے. یہ بنیادی ترین ہدف ہے. تو جس ہدف کے تحت امام آئیں گے، کیا غیبت کبریٰ میں ہمارا وہ ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں؟ ہماری مثال ایسی ہے، یعنی ہماری سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا، یعنی عام طور پر جو لوگ سوچتے ہیں مہدویت کے بارے میں کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، خدا نخواستہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اس کا خانوادہ جل رہا ہو، وہ اس انتظار میں نہ پانی کی طرف جائے، نہ کمبل تلاش کرے، نہ آگ بجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی فائر بریگیڈ آ رہی ہے، بچے جل رہے ہیں، گھر جل رہا ہے، آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، آگ اپنی شدت کو پکڑتی چلی جا رہی ہے، میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ چونکہ میں نے کال کی تھی، کیا ہوتی ہے 2211، یہ فائر بریگیڈ آنے والی ہے. ایسے پاکستان میں تو آتی نہیں ہے، پاکستان میں تو کبھی فائر بریگیڈ ٹائم پہ نہیں پہنچتی، ہمیشہ جب جل کے خاکستر ہو جاتا ہے اس وقت پہنچتی. تو اذان گرامی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ خانوادہ، اس کا سربراہ اگر فائر بریگیڈ کے انتظار میں بیٹھا رہے تو آپ سوچو کتنا نقصان ہو جائے گا، فائر بریگیڈ آتے آتے تک کتنا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے بچے جل کے مر جائیں، ہو سکتا ہے اس کا گھر پورا خاکستر ہو جائے، جل جائے. ایک ڈوبنے والا انسان جو پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، وہ اس بات کا منتظر نہیں ہوتا کہ بچانے والا کوئی آئے گا تو میں ہاتھ پاؤں چلاؤں گا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تنکا بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی عقل ہے جو انسان کو اپنے بچاؤ کی تدبیر کی طرف ابھارتی ہے کہ جو کر سکتے ہو اپنے بچانے کے لیے اور اپنے گھرانے کے بچانے کے لیے اور اپنے معاشرے کے بچانے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے. مدد کے آنے کا انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ کچھ کرنا ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو. تمہارا معاشرہ بچ سکے، تمہاری سوسائٹی بچ سکے، تمہارا خانوادہ بچ سکے، تمہاری جان بچ سکے، تمہارا مال بچ سکے، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں منتظر وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ منتظر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں چلاتا ہے کہ کسی طرح سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور مظلوم کی حمایت ہو۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو زن گرامی، ہماری مثال، ہمارے معاشرے کی مثال ایسی ہے جو صحیح کانسیپٹ بھی رکھتے ہیں مہدویت کا، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، نہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، نہ قلم چلاتے ہیں، نہ زبان چلاتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، سکوت، کاملاً سکوت۔ اکثریت ہماری ایسی ہے، لا تعلق ہے، خصوصاً اس مادہ پرستی کے زمانے میں جب انسانی رشتے انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس میں ہم ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ میں اس کو کیوں کہوں، بھائی میں کہوں گا بھائی نماز پڑھا کر دو، وہ جوان ناراض ہو جائے گا، چچا ناراض ہو جائے گا، پھوپا ناراض ہو جائے گا، پھوپھی کا بیٹا ناراض ہو جائے گا، کسی بچی کو کہہ دو بیٹا حجاب کر لو تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ تو ہم اس ڈر میں، خوف میں، امر بالمعروف نہیں نل کر چھوڑ دیا، ہم نے اصلاح کا عمل چھوڑ دیا۔ اذان محترم، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم حج کر کے جب جانے لگے تو ہمارے ساتھ چند افراد تھے، مومنین تھے، تو ہم آئے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر ہم چاہتے تھے کہ مولا کو خدا حافظی کریں اور مولا سے کوئی نصیحت سنیں۔ اور حضرت نے کہا کہ روایت میں بھی ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، حج کب کامل ہوتا ہے؟ جب حجت خدا سے ملاقات ہو۔ جب حجت خدا سے ملاقات ہو تب آپ کا حج کامل ہوتا ہے، یعنی امامت کے بغیر حج بھی کامل نہیں ہوتا۔ اگر پردہ غیب میں امام، تو حج کامل کرنے کے بعد آپ اپنی امام سے جب تجدید عہد کرتے ہیں تو یہ اظہار ہے کہ مولا میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں امامت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم امام باقر کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ مولا ہم جانا چاہتے ہیں، خدا حافظی کے لیے آئیں، لیکن کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو وہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے طاقتور لوگ کمزور لوگوں کی مدد کریں، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کی مدد کریں، اور تمہارے امیر فقیروں کی مدد کریں، اور جب بھی تم ہم سے کوئی کلام سنو اس کلام پر دقت کرنا، کلام پر دقت کرنا، تأمل کرو، توجہ کرو، اگر تو وہ کلام جو ہم سے صادر ہوا یا تم تک پہنچا کہ امام باقر نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، کئی واسطوں سے تم تک ہماری حدیث پہنچی، تو اسے قرآن کے اوپر پرکھو، آیا قرآن کی آیات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر قرآن کی آیات کے مطابق ہے، موافق ہے، تو اسے قبول کرو، لیکن اگر کنٹرڈکشن ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہماری حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو سمجھ لینا یہ آل محمد کی حدیث نہیں ہو سکتی، آل محمد کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن سے ٹکرائے وہ آل محمد کا کلام نہیں ہے، وہ جعلی کلام ہے، وہ جھوٹا کلام ہے۔ اس کی سند دیکھو، اس کی درایت دیکھو اور اسے رد کر دو۔ اور اگر کوئی کلام تمہیں سمجھ نہ آئے، بہت سے کلام ہوتے ہیں نا، اقوال ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کلام کو کیا کرو، ہماری طرف پلٹا دو، ہماری طرف پلٹا دو، اور ہم جو اس کی تشریح کریں اسے قبول کرو. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے تم اپنا خیال رکھتے ہو، عجیب جملہ ہے میرے مولا امام باقر علیہ السلام کا، کہ جس طرح سے تم اپنا خیال رکھتے ہو اس طرح سے ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو. اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے ظالم. جس طرح اپنا خیال رکھتے ہو ایسے دوسروں کا خیال کرو، ہمارے چاہنے والوں کا خیال کرو. اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان باتوں پر عمل کریں، اگر قائم آل محمد علیہ السلام کے، اللہ صلی اللہ ظہور سے پہلے وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، ایسے لوگ جو اس حدیث کے اوپر عمل کریں، اگر ظہور امام سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شہداء میں شمار فرمائے، شہیدوں میں شمار فرمائے. اور اگر وہ قائم آل محمد کے ظہور کے بعد اس دنیا سے جائیں اور انہوں نے اگر امام زمانہ کا ساتھ دیا ہو اور ان کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دو شہیدوں کا اجر عطا فرمائے، دو شہیدوں کا اجر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک غیبت کبریٰ میں اس وہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، اس کا اجر کیا ہے؟ ایک شہید کے برابر ہے. توجہ ہے نا میری طرف، وزن گرا، ایک شہید کا اجر ہے. اور وہ جو امام زمانہ کے رکاب میں شہید ہوا وہ ایک دوسری شہادت کا اس کو رتبہ حاصل ہوا ہے. تو بس دو شہیدوں کا رتبہ اس شہید کو حاصل ہوگا جو امام زمانہ کے رکاب میں شہید ہوگا. پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص بھی ہمارے قائم آل محمد کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے جو بھی دشمنان خدا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا تو اس کا یہ قتل کرنا، ایک قتل کرنا، اللہ تعالیٰ اسے 20 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. زانِ گرامی، عجیب روایت ہے، بہار الانوار کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک انسان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے دشمن خدا کو، دشمن اسلام کو قتل کرتا ہے تو 20 شہیدوں کا اجر اور ثواب اس کے حصے میں لکھا جائے گا. سمجھ میں آیا کہ فقط شہید نہیں ہونا بلکہ کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے. خالی مرنا نہیں ہے، مارنا بھی ہے، مارنے کا اجر ہے. ہمارے بعض دفعہ نوجوان صرف شہید ہونے کا شوق ہوتا ہے، بھائی شہید ہونا ہدف نہیں ہے، شہید ہونا ہدف نہیں ہے کہ میں جی بس چلا ہوں شہید ہونے کے لیے. نہیں، شہید ہونا ہدف نہیں ہے، شہید ہونا اذان گرامی کسی اور سبب سے ہے. وہ کس سبب سے ہے؟ دین کی نصرت کے سبب سے آپ شہید ہوئے ہو، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے. اصل ہدف کیا ہے؟ دشمنان دین کو نابود کرنا، دشمنان دین کو مغلوب کرنا، دین کی نصرت کرنا، ایمان کی نصرت کرنا، یہ آپ کا ہدف ہے. انسانیت کو بچانا، مظلوم کی نصرت کرنا، ظالم سے مقابلہ کرنا، یہ واجبات میں سے ہے. تو اس واجب عمل کی انجام دہی میں بعض دفعہ ظاہری طور پر نصرت عطا ہوتی ہے، غلبہ عطا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس راہ میں شہید ہو جاتا ہے. تو دونوں کا اجر ہے، شہید کا اپنا عظیم اجر ہے اور زخمی ہونے والے کا اپنا اجر ہے، اسیر ہونے والے کا اپنا اثر ہے، اپنا اجر ہے، ہجرت کرنے والے کا اپنا ایک اجر ہے، اور اسی طرح سے شہید ہو جانے والے کا اپنا ایک اجر و ثواب ہے، قتل کرنے والے کا، غالب آ جانے والے کا، دین کی نصرت کرتے ہوئے فتح و نصرت سے ہمکنار ہونے والے کا، اس کا بھی ایک عظیم اجر و ثواب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو فتح مند ہو گئے ان کو کوئی اجر نہیں ہے، جو شہید ہو گئے ان کے لیے بڑا عظیم رتبہ ہے، نہیں۔ زانی گرامی اصل ہدف کیا ہے؟ خدا کی خاطر، خدا کے دین کی نصرت کرتے ہوئے انسان جدوجہد کرے، جہاد کرے، کبھی نصرت ہوگی کبھی شہید ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ ذرا گرامی انتظار کیا ہے؟ مہدویت ہمیں ساکت نہیں کرتی، مہدویت ہمیں غیر متحرک نہیں کرتی، مہدویت ہمیں غیر فعال نہیں کرتی، بلکہ مہدویت ہمیں فعال کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتی ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتی ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو قیام پر ابھارتی ہے۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر، قیام کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، قتال کرنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں، اور جو میدان جہاد میں وہ کہاں۔ جو قوم کی مشکل ترین حالات میں گھر میں بیٹھا وہ کہاں، اور جو میدان عمل میں اتر کر قوم کی نصرت کرے، دین کی نصرت کرے، جو ملت کی نصرت کے لیے نکلے وہ کہاں۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجاہدت کرنے والے کو، قیام کرنے والے کو، حرکت کرنے والے کو، جدوجہد کرنے والے کو، قربانی دینے والے کو فضیلت عطا فرمائی، ان سست، بزدل اور کاہل قسم کے لوگوں پر، غیر ذمہ دار لوگوں پر کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں نہ دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ قوم کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والی محمد۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا تاکہ آگے بھی پہنچ سکوں۔ زان محترم، کربلا کا مارکہ اور کربلا کی قربانی، یہ سب تمہید ہے، زانگرہ تمہید ہے اس کی، ظہور امام کی، اس عالمی الہی اسلامی حکومت کی، جب بشریت اپنے کمال پر پہنچے۔ حسین نے قربانی اس لیے دی، زینب نے اسیری اسی لیے دی کہ جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے تو وہ حسینی اقدار کو دنیا میں رائج کرے گا، یزیدی اقدار دنیا سے چھٹ جائیں، انسانیت حسینی صفات اپنے اندر ایجاد کرے گی۔ یہ ہے زمانہ، یہ ہے ظہور ازاں نگرانی۔ اور بس عزاداروں، وہ وقت بھی آیا آل محمد علیہ السلام پر، 11 محرم کو، کہ جب ایک دفعہ عمر سعد کی آواز بلند ہوئی کہ اسیروں کو سواریوں پر سوار کروایا جائے، ناقوں پر سوار کروایا جائے۔ بے کجاوہ اونٹ تھے۔ حضراتوں آپ نے دیکھا ہوگا نا اونٹ کو کتنا سخت جانور ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا بڑا مشکل ہے، اس کے اوپر سواری کرنا، جن لوگوں نے سواری کی ان کو اندازہ ہے۔ حضرداروں آپ سوچو، اونٹ کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے، سیٹ رکھی جاتی ہے جس پہ بیٹھ سکتا ہے انسان، اور بیٹھ کر تھوڑا سا انسان کو آرام ملتا ہے، لیکن اس تھوڑے سے آرام میں بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بڑا مشکل ہے بیٹھنا. تو آپ سوچو کہ جس اونٹ پر بالان نہ ہو, جو بے گجاوا اونٹ ہو, اور نبی زادیاں کبھی ایسے تو نہیں نکلی تھی نا عزاداروں. وہ زینب جب نانا کے روزے پر جایا کرتی تھی تو زینب کے بابا علی مرتضیٰ کہا کرتے تھے زینب دن میں نہیں جانا ہے, رات کی تاریکی میں جانا ہے. آگے آگے علی ہوتے تھے, ایک طرف حسن ہوتے تھے, دوسری طرف حسین ہوتے تھے, پیچھے پیچھے عباس ہوتے تھے. اجرکم اللہ. حضرت اس شان سے بی بی نانا کے روزے پر جایا کرتی تھی. یہ بیویاں تو عادی نہیں تھی نا, لیکن یہاں شام غریبہ ہوئی, یہاں حسین کا سر موقع نیزہ پر بلند ہوا, وہاں نیزوں کی انیوں سے بیویوں کی چادریں اتاری جا رہی ہیں. اجر اللہ. ازدارو بس عمر سعد کی آواز بلند ہوئی کہ بیویوں کو سوار کروایا جائے, ہمیں کوفہ و شام کا سفر کرنا ہے. حضرت بس جب یہ جملہ سنانا میری بیوی کو ایک دفعہ جلا لایا, علی کی بیٹی کو جلا لایا. کہا او عمر سعد, تو نے ہماری بڑی توہین کر لی, اب کوئی ہماری مخدرات عصمت و طہارت کو ہاتھ نہیں لگائے گا, ارے میں خود سوار کرواؤں گی. اللہ رے زینب تیری ہمت تیرا حوصلہ. بس رابی کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے میری بیوی نے ساری عورتوں کو سوار کروایا, ایک ایک کر کے تمام بیویوں کو سوار کروایا, بچوں کو سوار کروایا. عزاداروں بس وہاں پر آخر میں میرا بیمار امام بچا. اب جو بیوی بیمار امام کو سوار کروانا چاہتی تھی, علی کے اس شعر کو, حسین کے اس شعر کو, یہ گوارا نہیں تھا. کہا پھوپھی اماں آپ خود سوار ہوئیے, میں خود کسی طرح سے سوار ہوں گا. اللہ جانے جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں وہ کس طرح سے سوار ہوا ہوگا. عزاداروں بس اب بیوی ہے اور اونٹ کی بلندی ہے. راوی کہتا فنظرت الی یمیناً وشمالا, زینب نے دائیں دیکھا, زینب نے بائیں دیکھا, نہ عباس ہے, نہ حسین ہے, نہ علی اکبر ہے. ہائے سب تو گنج شہیدہ میں سر کٹوائے ہوئے سو رہے ہیں. اجرکم اللہ. بس جب زینب کو کوئی نظر نہ آیا نا زدانو, سب سے پہلی آواز بلند کی زینب نے, وا غربتا, ہائے زینب کی غربت, وا پاسا, ہائے بھیا عباس, وا حسینا, ہائے بھیا حسین, مدینے سے چلی تھی. اے حسین تم نے مجھے سوار کروایا تھا, اے عباس تم نے مجھے سوار کروایا تھا, آج زینب کتنی غریب ہو گئی, زینب کو سوار کروانے والا کو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.